إلا بالمصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو ہماری زیادہ طالبین آج کل کلاس میں چل رہی ہے، اس میں روضۃ الطالبین جو اس کی شرح ہے، روضۃ الطالبین، اس کے اعتبار سے آج ہم حدیث نمبر 105 پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کا ٹائٹل حضرت نے لکھا ہے، مسلمان کے ساتھ بشاشت کے ساتھ ملنا بھی نیکی ہے. پیج نمبر 185 پر ہے روضۃ الطالبین میں. حدیث مبارک الفاظ نیچے نقل کیے ہیں، پوری حدیث جو کہ مشکات شریف میں باب فضل صدقہ سے دی گئی ہے. بے وجہ تلقن یا تلقن، بے وجہ تلقن. اور ان من المعروفی، اور بے شک نیکیوں میں سے ہے یا نیکی میں سے ہے کہ ان تلقا اخاکا، کہ تو ملاقات کرے اپنے بھائی سے. لقیا یلقا کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا، لقیا یلقا ملاقاتن وہو ملاقن وہو لاقن. خیر، تو تلقیا کا مطلب ہوگا کہ تو متلقہ کا مطلب ہوگا کہ تو ملاقات کرے اخا کا اپنے بھائی سے. بوجھن تلقن، بشاشت یا خوش و خرم چہرے کے ساتھ. وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور تلقن کا جو لفظ ہے وہ نیچے لغات میں لکھا ہے کہ تلق کا جو لفظ ہے وہ تلقن و تلقن بتثلیث قائی، یعنی اچھا ایک منٹ، یعنی تو کے اوپر زیر بھی آتا ہے، تثلیث تینوں کیا کہتے ہیں حرکتیں، ٹھیک ہے، تینوں حرکتیں زیر زبر پیش، ٹھیک ہے. تو تلقن بھی آتا ہے، تلقن بھی آتا ہے، اور تلقن بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یا تلقن بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، عربی زبان کے اندر. تو ان تینوں تاؤں کے ساتھ یہ لفظ بنتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بمانی کشادہ یا خوش اور خرم، ٹھیک ہے، خوش و خرم اور کشادہ چہرے کے ساتھ، ہسمکھ چہرے کے ساتھ ملنا. تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کسی سے ملاقات کی جائے تو چہرے پر خوشی اور بشاشت کے آثار ہوں، ٹھیک ہے. یعنی یہ حسن اخلاق میں سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مکارم الاخلاق کی تعلیم دی ہمیں، تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے چہرے کے ساتھ، یعنی جس کو کہتے ہیں نا افسردہ یا مرے ہوئے چہرے کے ساتھ، یا بہت ہی سخت چہرے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملاقات نہ کرو، بلکہ اچھے چہرے، یعنی چہرے کے اوپر جو انسان کے تاثرات ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو انسان کے اپنے دل کی کیفیات بھی اس سے ظاہر ہوتی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ اگلے بندے کے اوپر نا جس سے کہ آپ مل رہے ہیں، تو اس کے اوپر ایک پازیٹیو افیکٹ پڑتا ہے، اور وہ آپ کے بارے میں ایک اچھا اوپینین لیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس سے جو ہے وہ ملنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ جی زبردستی کی وجہ سے آپ اس سے مل رہے ہیں. تو چہرے پر خوشی اور بشاشت کے آثار ہوں، اس طرح ملاقات کرنے کو معروف اور نیکی فرمایا. معروف کا عمومی مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز جو کہ یعنی ویل نون، جس کو کہتے ہیں نا معروف بات ہے یہ، تو یعنی بہت لوگ جو ہے اس چیز کو پہچانتے ہیں، مشہور ہے یہ بات، تو مشہور و معروف اردو زبان کے اندر یہ ایک محاورہ بھی ہوتا ہے, مشہور و معروف, ٹھیک ہے, تو یہ دونوں کا ایک ہی مطلب لیا جاتا ہے. تو نیکی جو ہے وہ انسانی معاشرے کے اندر ایک مشہور اور معروف چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بائی نیچر جو ہے نا وہ اچھا بنایا ہے, ٹھیک ہے, وہ بعد میں جا کر کے برا بنتا ہے. کس وجہ سے برا بنتا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر مختلف چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں, فیکٹرز اس کے اوپر اثر کرتے ہیں جن کے انفلوئنس میں آ کر کے وہ برا بنتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک مشہور حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی یقیناً کہ بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا دوسری چیزیں مناتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ماں باپ جو ہیں وہ یعنی کافر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بچے کی فطرت کے اوپر اثر کرتے ہیں, اس سے پھر وہ بچہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن جاتا ہے. اسی طریقے سے شیطان, یہ بھی ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے, ٹھیک ہے, تو ایکسٹرنل فیکٹر اس کو پھر اکساتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اگر یہ ایکسٹرنل فیکٹرز نہ ہو تو ان آف اٹ سیلف جو ہے نا وہ انسان کے اندر ایک خیر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کچھ اس کے اندر شر اللہ تعالیٰ نے پیدائشی رکھی بھی ہے, ٹھیک ہے, جیسے اس کے اندر ایک ضد کا مادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جو نفس ہے نا وہ نفس تو ہماری پیدائش کے ساتھ ہمارا حصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی پیدائشی طور پر ہمارا حصہ ہوتا ہے نفس نا, تو اس وجہ سے حدیث نمبر 105 پیج نمبر 185 حدیث نمبر ہے روضۃ الطالبین, تو اس کی ضد اپنی جگہ پر ہوتی ہے لیکن پھر بھی انسان کے اندر ایک خیر ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے نا نیکی کے لیے معروف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے دین اسلام میں اور عربی زبان میں. تو ہر اس کام کو جس کو عقل یا شریعت اچھا سمجھتی ہو, ٹھیک ہے, تو وہ معروف کے زمرے میں آتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح ملنے کو نیکی اس وجہ سے قرار دیا گیا ہے کہ اس سے دوسرے شخص کو فرحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے, اور مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ نیکی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر مسلمان کا تذکرہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کافر کو جو ہے نا وہ ناراض کرنا یہ نیکی ہے, ٹھیک ہے, نہیں, کافر کے ساتھ بھی اچھے سے ملنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے ساتھ یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا رشتہ تو ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن مسلمان کے ساتھ ایمان والا رشتہ جو ہے وہ اس کو مزید مستحکم کر دیتا ہے, اس وجہ سے مسلمان کی اہمیت کافر کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے. لیکن ہر انسان سے اچھے سے ملنا یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر تمہارا کوئی دشمن بھی تم سے ملاقات کرنے آئے اس وقت بھی یہی حکم ہوگا کہ اس سے بھی خوشی کے ساتھ ملاقات کی جائے, ٹھیک ہے, یعنی وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا نا, وہ کوئی آپ کو دھمکی دینے کے لیے تو نہیں آیا, ٹھیک ہے, وہ یعنی آپ سے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا, ٹھیک ہے, ملنے کے لیے آیا. ملنے کے لیے آنا جو ہے نا یہ بھی ایک اچھا جیسچر ہی سمجھا جاتا ہے, اور ہمارے ہاں تو دین اسلام کے اندر اور دین اسلام کی بیسس پر جو ہمارے مسلمان کلچرز ڈیولپ ہوئے ہیں تو ان کلچرز کے اندر مہمان کو چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا احترام کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے بزرگوں کے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ مہمان آتا تھا تو اس کو اس کے سامنے جو ہے بچ جاتے تھے, اور مہمان کا آنا جو ہے نا یہی جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ گویا کہ یہ بھی اس نے ایک دوستی والا جیسچر کیا ہے کہ ہمارے پاس آیا تو ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ایک حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے تھے اور ایک آدمی کی برائی بیان فرما رہے تھے کہ کچھ دیر بعد وہ خود مجلس میں حاضر ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت ہی بشاشت کے ساتھ ملے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس حدیث میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس آدمی کا نام نہیں بتایا, ٹھیک ہے, تو اب اس کی برائی نبی علیہ السلام کیوں بیان کر رہے تھے, کیا کانٹیکسٹ تھا اس کا, ٹھیک ہے, تو وہ تو ہمیں اس حدیث سے پتہ نہیں چلتا, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر جو میسج دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایون دو کہ اس کی کوئی ایسی نیگیٹو بات تھی جو کہ نبی علیہ السلام لوگوں کو بتا رہے تھے وہاں پر, ٹھیک ہے, تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کے ساتھ اچھے سے ہی ملے, ٹھیک ہے. اب وہ بتانے کی وجہ کیا ہوگی, کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی اس طریقے سے لوگوں کو اس کے بارے میں بتا رہے تھے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ تو غیبت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے تو غیبت ہو رہی تھی, کیونکہ غیبت اسی چیز کو کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کے کسی بندے کے پیٹ پیچھے کوئی بات کی جائے جو کہ اس کو بری لگے, ٹھیک ہے, اگر اس کے سامنے کی جاتی تو وہ اس کو بری لگے, ٹھیک ہے. تو یہ حدیث کے اندر یہ تعریف آئی ہے غیبت کی, لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہوتی ہے کہ حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں سرٹن سچویشنز کے بارے میں بتا دیتی ہیں, لیکن ہر حدیث سے جو ہے وہ پوری کامل سچویشن کا پتہ لگانا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پوری ہر پاسبلٹی کا پتہ لگ جائے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کسی دشمن کی برائی بیان کرنا یہ غیبت میں نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ دشمن کی برائی جو ہے وہ لوگوں کو بتانی پڑتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے محفوظ رہ سکیں. تو اس وقت نیت کیا ہے, لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ کرنا. اگر ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس شخص کے اندر کیا کیا برائی ہے اور یہ کیسے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو کوئی اپنے آپ کو اسے محفوظ نہیں رکھ پائے گا. تو یہ خیر خواہی کی نیت سے اس کی غیبت ہو رہی ہے. دوسری یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی خیر خواہی, یعنی جس شخص کی آپ برائی بیان کر رہے ہیں یہ برائی بیان بھی اس کی خیر خواہی کے لیے کر رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے اس کی اصلاح کی جا سکے, ٹھیک ہے. تو یہ اگرچہ اس کے سامنے اگر کی جاتی تو اس کو برا لگتا, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ آپ یعنی اس کے علاج کی فکر کر رہے ہیں اس کی, تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کے پیٹ پیچھے ہی آپ کو کرنا ضروری ہے, اس کے سامنے نہیں کر سکتے یہ بات, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر آپ کی نیت کی بیسس پر فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کی نیت جو ہے وہ اس کی ایسی برائی بیان کرنا نہیں ہے کہ جس سے کہ اس کو نقصان پہنچے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ کے یعنی آپ کا دشمن نہیں ہے بلکہ آپ کے معاشرے کا ایک فرد ہے, آپ کے خاندان کا ایک فرد ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی ملٹیپل سچویشن انسان کی زندگی میں آتی ہیں, تو ایسے میں نا انسان کو بہت ہی یعنی آنیسٹلی ایک ججمنٹ لینی پڑتی ہے کہ یہ میں جو اس کی برائی بیان کر رہا ہوں یہ میں کس وجہ سے بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. کیا میں یہ یعنی ہوتا ہے نا کہ دل میں ایک کینہ ہے, کدورت ہے, اور اس کدورت کو بس نکالنے کے لیے, نکالنے سے مراد اس کا بس اظہار کر رہا ہوں میں اس کی غیبت کر کے, یا اس کا یعنی اس کے ساتھ اس کے بارے میں طنز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جس کا کہ کوئی پازیٹیو پہلو نہیں ہے, کوئی اس سے پازیٹیو آؤٹ کم نہیں نکلنے والا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر میں ایسا کام کر رہا ہوں تو یہ جو ہے نا وہ شریعت نے اس کو غیبت کرا دیا ہے. جیسے کہ مشہور حدیث ہے غیبتی سے متعلق کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی عورت کا ذکر ہوا, ٹھیک ہے, اور وہ خاتون جو تھیں وہ ذرا یا تو قد میں چھوٹی تھیں یا ان کا یعنی بدن ذرا فربا تھا, موٹا تھا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے نا ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا کہ جس سے کہ ان کے بارے میں ایک ذرا مزاحیہ پہلو نکلتا تھا, ٹھیک ہے, جیسے ان کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے نا وہ کچھ ایک طنزیہ ٹائپ آف اشارہ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تنبیہ فرمائی کہ یہ جو آپ نے کیا ہے نا تو یہ اتنا برا کام ہے کہ جیسے کہ پورے کے پورے کیا تھا حدیث کا مضمون یاد نہیں ہے, لیکن یہ تھا کہ جیسے پورے جیسے دنیا کے سمندر اس گناہ کی وجہ سے سیاہ ہو جاتے, اس قسم کی ایک بہت ہی بڑی ایکسپریشن سے اس کی برائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسا خیر کا پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آیا, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں پر یہ کام کر رہے تھے تو پھر یہ غیبت کے اس ڈیفینیشن کے اندر نہیں آئے گا کہ جس کو کہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس طریقے سے خصوصاً اس وقت کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ جب یہ بات جو ہے نا وہ کسی ایسے فرد کے بارے میں آ رہی ہو کہ جو کہ اپنی بزرگی کے اندر ایک مقام رکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر اس کے بارے میں کوئی ایسی خبر ملے کہ جی وہ صاحب جو ہے نا بیٹھے ہوئے کسی اور کی برائی بیان کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو اب اگر وہ کوئی عالم ہے, کوئی شیخ ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم بھی, شیخ بھی, اللہ کے نبی بھی, ساری خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے یہ واجب ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی ایکسپلینیشن دیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہمارے دل میں نہ کسی اور کے دل میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بات آ سکے, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہی اصول جو ہے وہ سارے بزرگوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے, سارے علماء اور مشائخ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی بات ہمارے پاس پہنچ رہی ہے نا تو ہم ان کی طرف سے کوئی تاویل دیں, کوئی ایکسپلینیشن دیں کہ بھئی وہ اگر یہ کام کر رہے تھے نا تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی جینوئن ریزن ہوگا ان کے پاس, کوئی نہ کوئی ان کے پاس خیر کی ہی نیت ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ ایسے لوگوں کے بارے میں بدگمانی آ جانا کسی کے ایمان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے تعویل دینا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. آگے فرمایا کہ بہرحال یہ اسلام کی خصوصیت اور ہماگیری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی اور بشاشت کے ساتھ ملنے کو بھی نیکی قرار دیا. تو اس سے ایک مسلمان معاشرہ جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت ہی اچھے تعلقات انسانوں کے درمیان پیدا ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ایک نرمی کا پہلو ہوتا ہے, محبت کا پہلو ہوتا ہے, دوستیوں کا رواج ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ہیلدی سوسائٹی کے لیے, صحت مند معاشرے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی سوال اس حدیث کے موضوع کے بارے میں؟ مسلمان بھائی کا دل خوش کرنے کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہمیں اپنے کافین سے پتہ لگتی ہیں کہ وہ کیسے کیسے آؤٹ آف دا وے جا کر کے کسی مسلمان بھائی کے دل کو خوش کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت امیر تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال و دولت دیا تھا. تو ایک دفعہ ایک غریب آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس یعنی 700 درہم, something like that, 700 درہم کا جو ہے نا میرے اوپر قرضہ ہے, تو اگر آپ مجھے دے دیں وہ پیسہ تو آپ کا بہت شکریہ ہوگا, بہت آپ کا احسان مند ہوں گا میں. تو انہوں نے ایک پرچی کے اوپر نا کچھ لکھ کر کے اس کو دیا کہ یہ پرچی لے کر کے جاؤ اور دوسری جگہ پر میرا خزانچی بیٹھا ہوا ہے, میرا اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہوا ہے, اس کو جا کر کے پرچی دو, وہ تمہیں پیسے دے دے گا. تو جب یہ شخص جو ہے وہ پرچی لے کر کے خزانچی صاحب کے پاس پہنچے تو خزانچی صاحب نے اس کو دیکھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ 7000 درہم لکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ حیران ہوئے کہ بھائی اتنی بڑی رقم اس بندے کو دینے کے لیے. تو انہوں نے اس بندے سے پوچھ لیا کہ بھائی تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے 700 درہم چاہیے تھے, میں نے حضرت سے بولا تو انہوں نے پرچی کے اوپر کچھ لکھ کر کے آپ کو بھجوایا ہے کہ آپ میری ضرورت پوری کر دیں. تو اس نے کہا اچھا, انہوں نے یعنی آپ کو 700 درہم چاہیے تھے؟ تو ہاں مجھے 700 درہم چاہیے تھے. تو اس نے سوچا کہ بھائی اس کے اوپر تو 7000 لکھے ہوئے, تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے حضرت سے نا کچھ غلطی ہو گئی ہو. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے ایک زیرو جو ہے نا وہ ایکسٹرا لگا دیا وہ صفر. تو وہ صاحب جو ہیں پھر حضرت کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھنے لگے کہ حضرت آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہیں, اس کو تو 700 درہم چاہیے تھے, آپ نے 7000 لکھ کر کے دے دیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا اچھا مجھے وہ پرچی واپس دو. جب انہوں نے پرچی واپس دی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو, تو انہوں نے 7000 کو ایک اور زیرو لگا دیا, 70000 کر دیا, اور پھر اس کو واپس دیا کہ اب جا کر کے نا اس کو اتنا دے دو. تو اس نے وہ بڑا حیران ہوا خزانچی کہ یہ کیا, میں تو 7000 کے اوپر پریشان ہو رہا تھا, انہوں نے تو 70000 لکھ کر کے دے دیے. بہرحال وہ اندر گیا, اس نے اس بندے کو 70000 دے دیے. پھر حضرت کے پاس آیا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا, ایک بندے کو جس کی ضرورت 700 تھی آپ نے اس کو 70000 دے کر کے بھیج دیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اس کا دل خوش کرنا چاہتا تھا سر, ٹھیک ہے, لیکن میں نے اس کے اوپر جو 7000 لکھے تھے تو وہ تم نے اس کو بتا دیا, تو اس کا جو ہے نا یہ جو سسپنس تھا جس سے کہ اس کا دل خوش ہوتا وہ تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو میں نے اس وجہ سے نا اس 7000 کو پھر 70000 میں تبدیل کر دیا تاکہ اس کا دل جو ہے نا اس کو دیکھ کر کے واقعی خوش ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اصل میں ان کا مقصد کیا تھا کہ ایک مسلمان بندے کے دل کو خوش کرنا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی رقم جو ہے وہ اس کو عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت دیا تھا, ظاہر ہے ایسے تو نہیں کہ ان کے پاس خود کچھ نہیں تھا, ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت دی تھی, تو یہ اس کا اس طریقے سے اس کو خرچ کیا کرتے تھے. چلیں اگر کوئی سوال نہیں ہے آپ کے پاس تو اگلی حدیث پہ چلتے ہیں. حدیث نمبر 106, ٹائٹل لکھا ہے انہوں نے کہ اللہ کے یہاں مقرب وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. حدیث مشکات شریف سے لی ہے, باب السلام سے, اور اس کی روایت بھی اس کی روایت جو ہے وہ عن ابی امامتہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس باللہ من بدا بالسلام, کہ بلا شبہ لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک وہ شخص زیادہ مقرب ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. ان کا ترجمہ بے شک سے کرتے ہیں. اولا کا نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ زیادہ حقدار, زیادہ قریب, کیونکہ ولی اس کے حروف اصلی کیا ہے, ولی, واو لام یا, اور ولی کا مطلب ہوتا ہے قریب. تو اولا گرامر والے جانتے ہیں کہ اولیو یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے, یعنی زیادہ قریب, ٹھیک ہے, کلوزر, اولا کا مطلب ہوا کلوزر. تو اولا ناسی یعنی انسانوں میں زیادہ کلوز, زیادہ قریب, باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, من بدا بالسلامی جو ابتدا کرتا ہے سلام میں, ابتدا کرتا ہے سلام میں, بالسلامی کا ترجمہ سلام میں, پہل کرنا, بدا کا مطلب پہل کرنا, بدا یبدو بدن. اچھا ایک قرآن کی آیت بھی اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے لکھی ہے کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مؤمنین کے زیادہ قریب ہیں ان کی جانوں سے بھی, ٹھیک ہے نا, یعنی ہمارا جو نفس ہے, نفس سے مراد یہاں پر ہمارا اوور آل وجود, ہماری اوور آل جان جو ہے یہاں پر نفس سے وہ مراد ہے, ٹھیک ہے, کہ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک 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 مسلمان یہ بات کہتا ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری جان سے بھی زیادہ پیار ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ نبی تم سے تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں, کا مطلب یہ کہ تمہارے نبی کا تمہارے اوپر اتنا احسان ہے, اتنا احسان ہے کہ تم یعنی اپنی جان بھی اگر قربان کر دو گے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان اتارنے کے لیے, تو وہ بھی کوئی تم نے بڑا کام نہیں کیا, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے, عزت کے لیے. تشریح میں فرمایا کہ اس حدیث کے مخاطبین وہ لوگ ہیں, مخاطبین جن سے خطاب کیا جاتا ہے, وہ لوگ ہیں جو سلام کرنے کے حکم اور حقوق میں برابر ہوں. مثلا دو شخص راستے میں پیدل ملیں تو اب ان میں سے جو پہل کرے گا وہ اس فضیلت میں داخل ہوگا, بخلاف اس صورت کے کہ کوئی شخص کسی کے پاس جاتا ہے اور وہ پہلے سلام کرتا ہے تو وہ اس فضیلت میں داخل نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے ذمے ہی تھا کہ وہ پہلے سلام کرے. ٹھیک ہے, کیا مطلب کہ شریعت نے باقاعدہ ترتیب بتائی ہے, ٹھیک ہے, کہ جب دو لوگ ملے نا تو کس کو سلام کرنا چاہیے, کس کو سلام میں پہل کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ترتیب کیسی ہے کہ اگر ایک چھوٹا اور ایک بڑا, ٹھیک ہے نا, ایک شخص جو ہے جو کہ عمر میں چھوٹا ہے وہ اور ایک عمر میں بڑا آدمی, یہ دونوں آپس میں ملے تو شریعت نے جو ترتیب بتائی ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے کو چاہیے بڑے کو سلام کرے, ٹھیک ہے نا, عمر میں. علم کے اندر بھی اسی طریقے سے کہ ایک علم میں کمتر آدمی علم میں بڑے آدمی سے ملاقات کرے تو چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام کرے, ٹھیک ہے. لیکن اس سے اور بھی زیادہ تفصیل کہ اگر دو لوگ ہیں جو کہ ایکول سٹینڈنگ کے لوگ ہیں, ایکول علم کے لوگ ہیں, یعنی عوام الناس میں سے ہیں اور ایک ہی عمر کے لوگ ہیں, لیکن وہ اس طرح سے مل رہے ہیں کہ ایک ان میں سے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے یا کسی سواری پر بیٹھا ہے اور دوسرا جو ہے وہ پیدل ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ترتیب ہے, جو سواری پر بیٹھا ہے وہ پیدل شخص کو سلام کرے, ٹھیک ہے نا, پیدل شخص کو سلام کرے, ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا حکمت ہے. اچھا, دو لوگ ہیں, ایک اوپر سے نیچے اتر رہا ہے, دوسرا نیچے کھڑا ہے, نیچے سے اوپر جا رہا ہے, تو جو اوپر سے نیچے اتر رہا ہے نا یا اوپر ہے, اونچائی کی طرف ہے, وہ نیچائی کی طرف بندے کو سلام کرے, نیچائی کی طرف جو بندہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں حکمت یہ ہے کہ ہے تو یہ دونوں علم میں برابر, عمر میں برابر, ٹھیک ہے, ان دونوں ہی نوجوان ہیں. اب ایگزیکٹ برابر ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ بس اوور آل دونوں کی عمر ایک جیسی ہے, علم میں بھی دونوں تقریباً ایک جیسے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ کسی کو تھوڑا سا زیادہ پتا ہو, دوسرے کو تھوڑا سا کم پتا ہو, لیکن اتنی باریک بینی کی ضرورت نہیں ہے, اوور آل دونوں ہی ایکول اسٹینڈنگ کے ہیں. تو جو سواری پر ہے, چونکہ سوار جو بندہ ہوتا ہے نا اس کا مرتبہ جو ہے وہ ایک بلند ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر ایک बड़ाई सी आ जाती है, एक तकबर आ जाता है कि भाई मैं तो सवारी पर हूँ, ठीक है, और नीचे वाला बंदा उसको नजर नजर ऊपर करके देखता है, ठीक है। तो अब उसको चाहिए कि वो सलाम में पहल करे, क्योंकि सलाम में पहल करने से इंसान के अंदर आजिजी आती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इस हदीस के मुखातबीन वो लोग हैं जो सलाम करने के हुक्म और हुकूक में बराबर हों, ठीक है, यानी दोनों एक ही उम्र के हों, दोनों इल्म के अंदर एक ही लेवल के हों, ठीक है ना। अब ये दोनों जब मिल रहे हैं ना, तो इन दोनों में चूंकि बराबरी है, ठीक है, तो अब शरीयत की डिफाइंड जो तरतीब है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होती, ठीक है ना। वो तरतीब तो उस वक्त अप्लाई होती है जब बराबरी ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो दोनों बराबर हैं, इस वजह से तरतीब अप्लाई नहीं होगी। तो अब जो है ना, जो भी इन दोनों में से पहल करेगा वो अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा मुकर्रब होगा, ठीक है, क्योंकि इसने जो पहल करी है, इसने पहल करी है अपनी अपने आप को मजीद आजिज करने के लिए, अपनी आजिजी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आजिजी अल्लाह ताला को पसंद है, ठीक है, तो इस वजह से वो मुकर्रब हो जाएगा। उलमाए कराम ने फरमाया है कि सलाम की इब्तिदा करने वाले की जो फजीलत इस हदीस में फरमाई गई है, बज़ाहिर इसकी दो वजह है। अव्वल ये कि वो नेक काम में सबकत करता है, ठीक है, क्योंकि सलाम करना एक नेकी है, ठीक है, अस्सलामु अलैकुम किसी मुसलमान को कहना ये नेकी है। दोम ये कि वो अपने भाई की खैर ख्वाही चाहता है और सलाम के जरिए से उसको दुआ देता है कि तुझ पर सलामती हो, ठीक है, या सलाम का तर्जुमा ये कि अल्लाह ताला के इस्म मुबारक का साया तुझ पर रहे, इसमें भी दुआ है, यानी सलाम का एक तर्जुमा उलमा ने ये भी बयान किया है कि अल्लाह ताला के इस्म मुबारक का साया तुझ पर रहे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है। अच्छा, और अगर सलाम का ये तर्जुमा करें जो बाज़ उलमा करते हैं कि अल्लाह ताला तेरे हालात से वाकिफ़ है, लिहाजा तू इससे गफलत ना कर, आमाल और आखिरत की फिक्र में लगा रहे, इस सूरत में भी वो अपने भाई की खैर ख्वाही चाह रहे हैं, यानी अस्सलाम वालेकुम का एक तर्जुमा जो है कुछ उलमा ने ये भी लिखा है कि गोया कि आप पूरी ये दुआ उसको दे रहे हैं कि भाई अपने अमाल में लगे रहो, आखिरत की फिक्र में लगे रहो, यानी दुआ दे रहे हैं, दुआ दुआया तौर पर आप उसको ये बात कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब का सब यानी ये सारी की सारी नेकियाँ हैं, ठीक है, तो नेकी के अंदर ये शख्स पहल कर रहा है, इस वजह से अल्लाह ताला को जो नेकी में पहल करता है वो ज़्यादा पसंदीदा होता है दूसरे शख्स के मुकाबले में जो कि पहल नहीं कर रहा नेकी में। इसी वजह से हज़रत उमर हज़रत आन का कौल है कि तीन चीज़ों से बाहमी ताल्लुकात में इस्तेहकाम पैदा होता है। एक ये कि मुलाकात के वक्त में सलाम में इब्तिदा करें। अभी बाहमी ताल्लुकात में इस्तेहकाम ये एक डिज़ायर्ड है, ठीक है ना, ये अल्लाह ताला के यानी ईमान वालों से अल्लाह ताला ये एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, कि आपस में अच्छे ताल्लुकात के साथ रहें। जैसे अब यहाँ पर जाहिर है बाप बेटे वाला रिश्ता है नहीं, लेकिन मिसाल के लिए हम एक घर के बाप और उसके बेटों की मिसाल ले सकते हैं। वो ये कि अगर बेटे एक ही बाप के जो बेटे होते हैं वो अगर मोहब्बत के साथ रहें तो उनको देख करके बाप का दिल खुश होता है, लेकिन अगर बेटे आपस में लड़ना शुरू कर दें, नाराजगी वाला मामला हो जाए, तो बाप को कभी खुशी नहीं हो सकती ना, ये तो दोनों मेरे बेटे हैं, मैं तो खुश होता अगर ये मिलजुल करके मोहब्बत के साथ आपस में रहते, लेकिन ये तो लड़ाई के साथ आपस में रह रहे हैं, तो ये बात कभी भी बाप को पसंद नहीं आएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला अपने मानने वाले बंदों को, मानने वाले बंदे, ये जो ईमान वाले होते हैं ना, इनका इनका बेहतरीन तर्जुमा क्या है कि मानने वाले बंदे हैं। मानने वाले बंदों को अल्लाह ताला चाहता है कि वो मोहब्बत और उल्फत के साथ रहें, ठीक है ना, लड़ाई झगड़े के साथ ना रहें। तो इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी ऐसी अखलाकियात सिखलाई हैं कि जिनसे आपस में मोहब्बत और उल्फत पैदा होती है, ओके। उनमें से ये है कि मुलाकात के वक्त सलाम में इब्तिदा करे। दूसरा ये कि मुसलमान भाई को ऐसे नाम देकर पुकारे जिसको वो पसंद करता है, नापसंदीदा नामों से किसी को पुकारना ये किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो खामखा जो कुछ लोगों को होती है ना यानी आदत लगी हुई होती है कि बुरे नामों से, बुरे अलकाब से पुकारना, तो ये कोई अच्छी आदत नहीं है, इस आदत को हमें तब्दील कर लेना चाहिए। और इंसान यानी किसी को भी हम पुकारें तो ऐसे नाम से पुकारें जो उसको पसंद हो, ठीक है। खामखा लोगों को छेड़ने वाली जो आदत होती है ना, ये कोई अच्छी आदत नहीं होती, ठीक है। बचपन में तो बहुत सारे लोगों को आदत लगी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग बड़े होकर के भी इस आदत को नहीं छोड़ते, ठीक है। खामखा का बस लोगों को तंग करना और परेशान करना और छेड़ना उन लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर ये आदत है तो कम से कम इसे तौबा कर लेनी चाहिए और फिर उसके बाद आदत को बदलने की कोशिश में लग जाना चाहिए, ठीक है। ये बात बहुत ज्यादा शादीशुदा जोड़ों में भी होती है, ठीक है। वो बचपन की आदत लगी हुई होती है दूसरों को छेड़ने की, तो अनफॉर्चुनेटली ना शादी करने के बाद वो अपनी बीवी को भी ऐसी समझते हैं कि जैसे गली का दोस्त था ना, बीवी भी वैसे ही है। तो बीवी के साथ भी वही लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वो अपने यार दोस्तों के साथ इस्तेमाल किया करते हैं, और समझते हैं कि इससे जो है ना मोहब्बत बढ़ेगी। हालांकि वो मोहब्बत बढ़ने की डेफिनेशन उनकी अपनी होती है, बीवी के पास ये डेफिनेशन नहीं होती मोहब्बत बढ़ने की, ठीक है। बीवी को जो है थोड़ी रेस्पेक्ट भी चाहिए, थोड़ी क्या अच्छी खासी रेस्पेक्ट चाहिए होती है, ठीक है। तो अगर बीवी के साथ हमने ये लूज टॉक वाला मामला स्टार्ट यानी चलाया हुआ है ना, तो इस गलती को भी छोड़ देना चाहिए, ठीक है। बिकॉज इससे जो है ना बीवी का दिल खुश नहीं होता, और अगर उसका दिल खुश नहीं होगा ना, तो फिर वो यानी वो आपके लिए सुकून और राहत का सबब नहीं बनेगी, ठीक है। फिर उससे एक्सपेक्ट ना करें कि जी वो हर मामले में जो है वो आपको सपोर्ट भी करे और आपकी इज्जत का भी ख्याल रखे और आप के बच्चों की भी अच्छी परवरिश की मेहनत करे। नहीं, आपको भी बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन बीवी से रखते हैं तो आपको भी बहुत कुछ करना पड़ता है। ये हाकिम और महकूम वाला ताल्लुक नहीं है, मियां बीवी वाला ताल्लुक, ठीक है। बेशक अल्लाह ताला ने शोहर को जो है वो एक दर्जा ऊपर बनाया है, लेकिन एक दर्जा ऊपर का मतलब यहाँ पर हाकिम वाला दर्जा नहीं है, ठीक है। तो अच्छे नामों से बीवी को पुकारना, उसके साथ भी खामखा की छेड़खानी वाली आदत जो है उसको तर्क कर देना चाहिए। तीसरे ये कि जब मुसलमान मुलाकात के लिए आए तो उसको इज्जत और एहतराम से मजलिस में जगह दे, ठीक है। हत्ता के हदीस की तालीम यह है कि बेशक मजलिस के अंदर जगह है कि भाई एक नया आने वाला बंदा वहां पे बैठ सके, लेकिन फिर भी जो लोग मजलिस में बैठे हुए हैं उनको अपनी जगह से ना थोड़ा थोड़ा सा खिसक जाना चाहिए, जस्ट टू शो, जस्ट एज ए जेस्चर ऑफ वेलकम, ठीक है ना। हालांकि आने वाले के लिए जगह इनफ मौजूद है फिर भी, ठीक है। ये शायद हम पीछे हदीस में भी इसी किताब में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो ये तो उमर रज़ी अल्लाह तआला का कॉल था, लेकिन ओवरऑल भी दीन की यही तालीमात हैं। इस टॉपिक के ऊपर अगर किसी को सवाल हो। चीज दरमियान जहन में आई थी, लेकिन हाँ, अल्लाह ताला जो चाहते हैं कि उनके मानने वाले बंदे आपस में मोहब्बत के साथ रहें, ठीक है। तो ये बात खासकर भी मैंने करी थी कि एक बात भी हमारे क्लियर रहे हमारे जहन में कि जो अल्लाह ताला के ना मानने वाले बंदे होते हैं ना, जो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं या अल्लाह ताला के रसूलों का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला की आखिरत का इनकार करते हैं, ठीक है। अब उनके साथ मामला जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। यानी हम आजकल की जो यूनिवर्सल हमारा अपना एक दीन बन चुका है ना, हमारा अपना बनाया हुआ दीन, सो कॉल्ड ह्यूमैनिटी वाला जो दीन जिसको कहते हैं आजकल, ठीक है ना। तो वो जो दीन है ना वो चाहता ये है कि जी हम मुसलमान के साथ जैसा रिश्ता रखते हैं वैसा ही रिश्ता नॉन मुस्लिम के साथ रखें, ठीक है ना। ये भी सही नहीं है, ठीक है। इन दोनों रिश्तों में फर्क है, ठीक है, और ये फर्क जो है वो हम खत्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। ना सिर्फ ये कि हमें खत्म करना चाहिए नहीं, बल्कि हम अगर चाहेंगे भी खत्म करना तो हम कर नहीं सकेंगे, ठीक है। इसलिए कि ये जो मुसलमान और गैर मुस्लिम के दरमियान फर्क है ना, ये हमारा बनाया हुआ फर्क नहीं है, ठीक है। ये फर्क जो है वो अल्लाह ताला का बनाया है, ठीक है। और ये चीज हमें कहाँ से पता लगती है कि अल्लाह का बनाया हुआ फर्क है। हमने कभी अल्लाह से जाके पूछा तो नहीं है कि जी आपने बनाया है कि नहीं बनाया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कुरान कम्स इन टू प्ले, ठीक है ना। ये जो है ना कि जी हम तकरीरें तो बड़ी सुनते हैं और बचपन से हमने सुना तो बड़ा है कि ये कुरान जो है वो किताबे हिदायत है, लेकिन आज तक हमें ये समझ में नहीं आया कि ये कुरान हिदायत कैसे देता है, ठीक है ना। तो ये उसकी एक मिसाल है, ठीक है, कि भाई अगर कोई बंदा ये क्लेम करे कि जी अल्लाह ताला इंसानों में फर्क करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो अब किसको पता कि अल्लाह ताला करना चाहते हैं چاہیں گے, نہیں کرنا چاہتے ہیں. نہ تو کبھی کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا, نہ کبھی جا کر کے ان سے پوچھا, نہ کبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا, اور نہ کبھی ممکن ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیسے پتا چلے بھائی؟ تو اس کے لیے قرآن کی ریلیونس آتی ہے. ٹھیک ہے, قرآن سے ہمیں پتا چلتا ہے, کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ٹھیک ہے نا, اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر جو چیز موجود ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ وہ چاہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے زندگی میں ہمیں بہت سارے ایسے موڑ آتے ہیں کہ جس کے اندر نا ہمیں شیطان کی طرف سے جو ہے نا وہ کچھ انوویٹو قسم کے آئیڈیاز مل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور وہ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہ بڑے, یعنی جس کو کہتے ہیں نا گیپنگ, اور بڑی خوبصورت پیکنگ کے ساتھ وہ آئیڈیاز ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آئیڈیاز جو ہے وہ ہمیں اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ تو بڑی اچھی بات ہے جی, پیار و محبت سے رہنا چاہیے, اور سارے انسان جو ہیں وہ برابر ہیں, اور سارے ہی اچھے ہیں, اور سب ہی ٹھیک ہیں. اس طرح کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں نفس کو. ٹھیک ہے, ریالٹی میں ہو نہ ہو یہ اور بات ہے, لیکن کم از کم انسان کی آئیڈیالوجی اور تھنکنگ تو اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آئیڈیالوجی اور تھنکنگ متاثر ہونی شروع ہو جائے نا تو یہی کافی ہوتا ہے انسان کے ایمان کے جانے کے لیے. ٹھیک ہے, ایمان کے ظاہر ہو جانے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے مسلمان اور غیر مسلم کے ساتھ جو تعلقات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں نا, یہ ڈفرینٹ رکھے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس ڈفرینٹ کو ہم کبھی ختم نہیں کر سکتے. البتہ اگر ہم نے کوشش کری ختم کرنے کی تو ہوگا کیا, یہ ختم نہیں ہوں گے, یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. ہم کوشش کریں گے تو یہ ڈفرینس ختم نہیں ہوگا, بلکہ ہوگا کیا کہ ہم جو ہے نا وہ جو درمیان میں ایک بارڈر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا کافر اور مومن میں, ایک بیچ میں ایک دیوار بنائی ہے, ایک بارڈر بنایا ہے. ٹھیک ہے, ہوگا کیا کہ ہم یہ ڈفرینس ختم کرنے کی کوشش میں نا اس بارڈر کو کراس کر جائیں گے. ٹھیک ہے نا, یعنی ہم ایمان والے بارڈر سے کراس کر کے ہم نہ ماننے والوں کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے جو حسین نعرے ہوتے ہیں, شوگر کوٹڈ قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, ان کو ان سے آسانی سے متاثر نہیں ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور کیسے بچیں گے, یعنی متاثر تو ہم ہوتے ہیں لیکن بچیں گے کیسے, جب ہم قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے وہ مضبوط بنائیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو میسیجز ہیں ہمارے لیے وہ کیا ہیں, اگر ہمارا تعلق مضبوط ہوگا نا قرآن سے تو پھر ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر کے اپنا ایمان جو ہے نا وہ گنوا نہیں دیں گے, بلکہ ہم پھر سمجھ سکیں گے کہ واقعی یہ چیزیں جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے, اگرچہ کہ بڑی دل کو بھلی رکھتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں خاص طور پر اس کے اوپر ایمفسس اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مسلمان معاشرے کے اندر, ٹھیک ہے, آج کل یہ باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہ یعنی ہیومینٹی, جس کو لو فار ہیومن بینگس کہا جاتا ہے, اور ہیومینٹی اور پلورلزم پہلے کہا جاتا تھا اس کو, اب تو پلورلزم کا لفظ جو ہے نا وہ کافی, کیونکہ علماء نے اس کو ایڈریس کر لیا ہے, تو اس وجہ سے پلورلزم کا لفظ استعمال نہیں کرتے, اب ہیومینٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انسان کا ایمان ظاہر کر دیتی ہیں, وہ بس بارڈر کراس کروا دیتی ہیں فرام ایمان ٹو کفر. ٹھیک ہے نا, اور باقی یہ کہ یہ جو ڈسٹنکشن اللہ تعالیٰ نے بنائی, یہ ڈسٹنکشن ختم کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, بکاز یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں قرآن کے اندر, یہ بالکل کلیئر ہیں, بالکل واضح ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی سوال ہے؟ ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے, لیکن چونکہ یہ بات نکل گئی ہے تو اس وجہ سے آپ کو صرف ایک ریفرنس دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ریفرنس جو ہے نا وہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اس بہانے آپ جا کر کے تفسیر کو کھولیں. ٹھیک ہے, اور کھول کر کے کچھ مطالعہ بھی کرنا شروع کریں. اگر ابھی آپ نہیں کر رہے ہیں, کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں کر رہے ہیں نا تو وی ہیو ٹو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ. ٹھیک ہے نا, یہ ہم کتنا, اب اور کیا عمر آئے گی, اب کیا کہ 60 سال کے بعد ہم کوئی قرآن کی تفسیر کھول کے پڑھنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے, یا مرنے کے قریب آ جائیں گے پھر پڑھنا شروع کریں گے, نہیں, بس 30-40 سال کے آپ ہو چکے ہیں. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ جی قرآن کو سیکھنا شروع کریں, کیا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اور یہ چیز تفسیر کے علاوہ اور طریقوں سے سمجھ میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, اس کے بغیر اگر آ جائے تو مجھے بھی بتائیے گا کیسے آتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آ نہیں سکتی, یہ ہمارا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے. الحمدللہ عاجز بھی پچھلے 25 سال سے کوشش کر رہا ہے قرآن کو سمجھنے کی, پہلے ترجمے سے کوشش کری اور اب الحمدللہ साफ फर्क पता लग जाता है कि तर्जुमे से जो समझने की कोशिश की जाती है ना, तो उसमें कितने फॉल्ट्स होते हैं उसके अंदर। तो तफसीर और अरबी जुबान के बगैर जो है ना वो कुरान की समझ में नहीं आ सकती है। काफी कोशिश अभी से शुरू कर देनी चाहिए कि कुछ कुछ अरबी की वाकफियत हासिल हो जाए, ठीक है। अंग्रेजी की तो कर ली है ना वाकफियत बहुत ज्यादा हासिल, तो उसके लिए कौन सी आपसे जन्नत का वादा था, कर लिया हमने अंग्रेजी के वाकफियत, और भी बहुत सारी जुबानें लोगों ने सीखी होती है, तो भाई अरबी ने क्या खसूस किया, ठीक है। तो अरबी की वाकफियत के ऊपर मेहनत शुरू कर दें, और जब तक अरबी की वाकफियत नहीं होती कम अज कम हमारे उलमा ने जो इतनी मेहनत करी है तफासीर के ऊपर, तो उस तफसीर से फायदा उठाना शुरू कर दें। तो आपको इस वक्त एक रेफरेंस पॉइंट क्या आजिज देगा, सूरह अहज़ाब की आखिरी चंद आयात का की तफसीर जो है ना वो जरूर से पढ़ें, ठीक है। इस टॉपिक को इंशाल्लाह कुछ जहन के अंदर खोलने की खातिर, ठीक है, बिकॉज इस दुनिया के अंदर जो आजकल फितने चल रहे हैं तो उसको भी एड्रेस इंशाल्लाह इस तफसीर से आपके जहन में हो जाएगा। वो आयात जो है वो यहाँ से शुरू होती है, इन्ना अरदनल अमानता अलस्समावाति वल अर्दि वल जिबाली, ठीक है। ये आयात सूरह अहज़ाब की बिल्कुल आखिरी दो आयात हैं, इनकी तफसीर मारिफुल कुरान से अगर पढ़ें तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी बात, वरना अगर कोई और तफसीर आपके पास मौजूद है तो कम अज़ कम उसी से इसकी मुताले की इब्तदा करें इंशाल्लाह, ठीक है। इसके बाद हदीस है 107, सूद की मजम्मत। यह हदीस में मिशकात शरीफ से है, बाबुर रिबा से, अन इबन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि इबन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने फरमाया काला قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ ان الربا وان كثر فان عاقبته تصير الى قلة الى قلة چاہیے اس کو قلة, تو ترجمہ اس کا بنے گا کہ بے شک سود سے حاصل شدہ مال خواہ کتنا ہی ہو मगर आखिरकार उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। इन्ना रिबा, बेशक रिबा, रिबा जो है वो यानी उर्दू में उसको सूद कहते हैं, व इन कसुरा, अगरचे के वो कसरत में हो, फइन्ना आकिबतहु, बस बेशक उसका अंजाम, आकिबत जो है वो अंजाम को कहते हैं, तसीरु इलाकिल्लिन, वो पहुंचा देता है किल्लत की तरफ। तो रिबा का लुगात में लिखते हैं कि रिबा का जो लफ्ज़ है ना वो यानी लफ्जी तर्जुमा उसका होता है ज्यादती, बढ़ोतरी, ठीक है। तो रिबा का तर्जुमा लिखा ज्यादती, और सूद जो है वो इसका एक इस्तलाही टर्म है जो इसके लिए उर्दू में इस्तेमाल की जाती है। रबा यरबू, ये इसका फेल माजी और फेल मुजारे हैं जो कि इसके इन्हीं हरूफ असली से फेल माजी और फेल मुजारे रबा यरबू बनता है। रिबाअन व रुबूअन, ये इनके मसदर हैं, इसका मतलब होता है माल का ज्यादा होना। ये बात ग्रामर वालों को समझ में आएगी तो बाकी लोग फिक्र ना करें, परेशान ना हो। قال تعالى لا تأكلوا الربا, कुरान के अंदर अल्लाह ने रिबा का इस्तेमाल किया, रिबा ना खाओ। अच्छा, लफ्ज तल्ला, तल्ला यकिल्लु, बाब दरबा यदरिबू से है, قلالا يقللو بنے گا اور ادغام ہو کر قلالا يقللو بن جائے گا۔ قلن اور قلتن, یہ ان کا مصدر ہوتا ہے جس کا مطلب ہوا کم ہونا, جیسے قلیل ہونا اردو کے اندر ہم کہتے ہیں۔ عاقبتہ, تو ہر چیز کا آخر, عاقبت کہتے ہیں انجام یا آخر, جمع عاقبت کی ہوتی ہے عواقب, اور اس کا ماضی اور مضارع بنتا ہے عقبہ یا عقبو یا عقبہ یا عقبو, باب نصر یا انصرو سے بھی آتا ہے یہ عربی زبان میں, اور دربہ یا دربو سے بھی یہ آتا ہے, یعنی عقبہ یعقبو بھی ہوتا ہے اور عقبہ یعقبو بھی ہوتا ہے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے ایڑی مارنا یا پیچھے آنا, یعنی یہ پوری انہوں نے لفظی تحقیق کر کے بتا دی ہے لفظ عاقبت کی, ٹھیک ہے۔ یہ ظاہر ہے گرامر کا ایک موضوع ہے, تو ابھی ہم اتنا ہی پڑھ کے آگے تشریح پر چلتے ہیں۔ تشریح میں فرماتے ہیں کہ سودی مال میں خیر و برکت نہیں ہوتی اور جلد ہی وہ ختم ہو جاتا ہے, جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے, آتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو, یعنی جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کا ظاہری نتیجہ تو ہوتا ہے کہ مال کم ہو جاتا ہے آپ کا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے, برکت دیتا ہے, اس کے اندر یعنی کم سے زیادہ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. برکت کا مطلب کہ مال بظاہر کم ہوتا ہے لیکن آپ کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور بے برکتی کا مطلب ہوتا ہے مال زیادہ ہے لیکن ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو یمحق اللہ الربا کا مطلب بھی یہی ہے کہ بے برکتی آ جاتی ہے مال کے اندر. اچھا, بہرحال سود ایک اجتماعی برائی کو جنم دیتا ہے. سود کے نتیجے میں معاشرہ دو حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے, امیر تو امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے, اور مال چند ہاتھوں میں جمع ہو کر پورا معاشرہ افلاس و محتاجی کا نمونہ پیش کرنے لگتا ہے. سود خور اپنے مال سے بھی فائدہ حاصل نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ اس کی بڑھانے کی فکر میں وہ اس کو خرچ بھی نہیں کرتا. یعنی یہ جنرل کچھ سود کے جو افیکٹس ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر نا, اثرات ہوتے ہیں, تو وہ لکھ دیے انہوں نے کہ یعنی اس کو کہتے ہیں کانسنٹریشن آف ویلتھ. مال جو ہے وہ چند ہاتھوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے معاشرے میں. جو لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کہ یہ سودی سسٹمز بنائے ہوئے ہوتے ہیں, چاہے وہ بینکنگ کی شکل میں ہو چاہے وہ ایسی کسی اور شکل میں انہوں نے سودی کاروبار اسٹارٹ کیا ہوا ہو, تو ان کے پاس یعنی پیسے سے پیسہ بنے ہوئے, ٹھیک ہے. وہ کسی چیز کے اگینسٹ پیسہ نہیں بناتے, کسی فزیکل ایسٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ پیسہ بنا رہے ہیں ایسا نہیں کرتے, یا کسی سروس کے اگینسٹ پیسہ نہیں بناتے کہ جی وہ انہوں نے کسی کو کوئی خدمت پرووائڈ کری اس کے بدلے میں ان کو پیسہ مل رہا ہے, یا انہوں نے کسی کو کوئی چیز بیچی اس کے بدلے میں ان کو پیسہ مل رہا ہے, بلکہ یہ کیا کرتے ہیں کہ کسی کو لون دیتے ہیں رقم, ٹھیک ہے, یا سونا یا چاندی, اور اس کے بدلے میں واپس جو لیتے ہیں نا وہ اتنا نہیں لیتے بلکہ بڑھا کے لیتے ہیں. تو اب انہوں نے جو اپنا پروفٹ بنایا, ٹھیک ہے, یہ پروفٹ جو ہے نہ تو انہوں نے کوئی سروس آفر کری, نہ انہوں نے کوئی فزیکل یا ٹینجیبل ایسٹ آفر کیا, بلکہ انہوں نے صرف پیسہ دیا اور پیسے کے بدلے میں ہی انہوں نے بڑھا کر کے پیسہ لے لیا, ٹھیک ہے. تو اس کو شریعت نے حرام قرار دیا اور اسی کو سود کہتے ہیں اصطلاحی معنوں میں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا, پھر جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پھر کوئی لاس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ پیسے سے پیسہ بنا رہا ہے. اگر وہ بندہ جو اس کو پیسے واپس کر رہا ہے وہ اگر اس کو پیسہ واپس نہ کرے تو یہ کیا کرتا ہے, سود دینے والا کیا کرتا ہے کہ اس ریٹرن کی جو ریٹ ہے نا اس ریٹ کو مزید بڑھا دیتا ہے, ٹھیک ہے, کہ جی ٹھیک ہے تم اگر مجھے ایک سال میں واپس نہیں کر سکتے تو تم مجھے 100 کے بدلے میں اگر پہلے 110 دینے تھے تمہیں, اگر تم ایک سال میں واپس کرتے تو 110 واپس کرتے, لیکن اگر تم ایک سال میں واپس نہیں کر سکتے ہو تو اب تم مجھے 100 کے بدلے نا 150 واپس کرو گے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس کو اس نے لون دیا ہوتا ہے وہ پہلے 100 روپے کے لون میں تھا, پھر وہ 110 کے لون میں آ گیا کہ بوجھ تلے دب گیا, اب وہ 150 کے لون کے بوجھ تلے دب گیا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا اس کے اوپر لون بڑھتا رہتا ہے, اور اس کے پاس کیا ہوتا ہے, اس کے پاس جو ہے نا وہ ایک تو یہ کہ بھئی یہ مال کا اونر ہے اور اس نے اگریمنٹ کیا ہوا ہے جس کو اس نے لون دیا ہے اس کے ساتھ اس نے ایک لیگل اگریمنٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے پاس وہ لیگل اگریمنٹ ہوتا ہے جس کو کہ وہ کورٹ آف لا میں پیش کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور قاضی سے کہہ سکتا ہے کہ جی یہ بندہ مجھے پیسے واپس نہیں کر رہا, تو اب آپ اپنے یعنی جو پولیس ہے اس کو بھیج کر کے اسے پیسے نکلوائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ لیگل اگریمنٹ ہوا ہوا ہے, اور لیگل اگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کہ کورٹ آف لا میں چلتا ہو. تو اب اگر اس کو پیسے نہیں بھی ملیں گے نا تو یہ پھر یعنی پولیس فورس کو استعمال کر کے اس سے کسی نہ کسی طریقے سے پیسے نکلوا کے چھوڑے گا, ٹھیک ہے. ایسے لوگوں نے ہمارے ملکوں میں تو باقاعدہ گنڈے بھی پالے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, باقاعدہ ان کے پاس جو ہے نا ان کی یعنی بیس یعنی ان کے پاس پیڈ بدماش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ لوگوں سے نا پھر کلیکشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میرا ایک دوست بلکہ بہت ہی قریبی رشتے دار, اس بیچارے نے کسی بینک میں نوکری کر لی, ٹھیک ہے, وہ بینک جو تھا اس میں بھی بیچارے کو نوکری ملی وہ کریڈٹ کارڈ والے ڈپارٹمنٹ, ٹھیک ہے. تو بہت پہلے کی بات ہے جب یہ کریڈٹ کارڈ پاکستان میں بالکل شروع ہوئے تھے, اس وقت کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ جو پاکستان میں مشہور ہے نا کہ جی یہ جو وڈیرے ہوتے ہیں اور جو چودھری ہوتے ہیں رائٹ, یہ اپنے ملازموں کے اوپر بہت ظلم کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت جو ہے وہ ان کے ساتھ بری طریقے سے پیش آتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ مشہور تھا کیونکہ ہمارے یہاں یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر اس طرح کے ڈرامے بڑے دکھائے جاتے تھے جس میں چودھری جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے کسانوں کے اوپر, اور وڈیرا جو ہے وہ اپنے ہاریوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو مشہور تھا, ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ سب سے زیادہ ظلم دنیا میں جو ہوتا ہے نا وہ وڈیرا اور چودھری ہی کرتا ہے, ٹھیک ہے. ان صاحب نے ایک عجیب بات کری, انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو بینک کا کلیکشن ڈپارٹمنٹ ہے نا, یہ جتنا ظلم کرتا ہے نا لوگوں کے اوپر, کوئی وڈیرا اور یہ جو چودھری ہوتا ہے نا وہ اتنا ظلم نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو کلیکشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے بظاہر تو جی بڑا ہی انٹرنیشنل بینک ہے, رائٹ, اور انٹرنیشنل بینک آپ کو پتا ہے کہ جی بڑا وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کا خیال رکھتے ہیں, لیکن پسے پردہ جو ہوتا ہے نا, جو ان کے کلیکشن ڈپارٹمنٹ والے ہوتے ہیں, یہ کلیکشن ڈپارٹمنٹ والے جو ہوتے ہیں نا, یہ اچھی خاصی جو ہے نا وہ یعنی قانون سے آزاد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ انہوں نے پس پردہ رکھے ہوتے ہیں, وہ سامنے شو نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ ان کے امپلائیز ہیں, لیکن وہ کس طریقے سے جس یعنی جو کریڈٹ کارڈ کے جو ڈیفالٹرز ہیں ان کو کیسے ان کا پیچھا کرتے ہیں, کیسے ان کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں, یہ وہ بندہ ہی جانتا تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ بات مجھے بتائی, ٹھیک ہے. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو کہ اس وجہ سے خالی کہ کلیکشن ڈپارٹمنٹ والے جو ہے وہ ان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں اور ان کو مستقل ٹارچر کرتے رہتے ہیں مینٹلی, ٹھیک ہے. فزیکلی ٹارچر تو وہ نہیں کرتے, کیونکہ فزیکلی ٹارچر تو بڑے دوسرے قسم کے لوگ کرتے ہیں نا, تو یہ فزیکلی نہیں مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں, اور اتنا زیادہ بندہ ٹارچر ہو جاتا ہے کہ کبھی وہ سوئسائڈ کی بھی لیول تک پہنچ جاتا ہے, خودکشی کے لیول تک پہنچ جاتا ہے, یا یہ کہ پھر وہ ناجائز ذرائع کسی طریقے سے استعمال کرنے پہ تل جاتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں سے جان چھڑا سکیں کم از کم, ٹھیک ہے. تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے, یہ سارا کا سارا اس سودی ایگریمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہ تو اس نوجوان کو چاہیے تھا کہ وہ کریڈٹ کارڈ خریدتا, ٹھیک ہے, نہ جو ہے وہ ظاہر ہے یہ کریڈٹ کارڈ والا سسٹم ہونا چاہیے تھا, لیکن سسٹم بھی اپنی جگہ پر موجود ہے, اور اس سسٹم کے اندر خود اپنے آپ کو والنٹیرلی پیش کرنے والے لوگ بھی موجود. ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی سے آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, ایک نوجوان نے بیعت کری, ٹھیک ہے, اصلاحی تعلق بنایا, تو اس سے پھر میری بات ہوئی تو کہنے لگا کہ جب میں نے اصلاحی تعلق نہیں بنایا تھا نا حضرت سے تو میرے پاس 24 کریڈٹ کارڈز تھے, 24 کریڈٹ کارڈز تھے, ٹھیک ہے نا, اور وہ ہر کریڈٹ کارڈ کیوں رکھا ہوا تھا اس نے, کچھ نہ کچھ خریدتا رہتا تھا اور پیمنٹ جو ہے وہ جتنی منیمم پیمنٹ ہوتی ہے اتنی پیمنٹ کرتا رہتا تھا. کہتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اس سسٹم سے, اب میرے پاس ایک کریڈٹ کارڈ بھی نہیں, میں نے سارے ختم کر دیے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد بھی فرمائی کہ وہ جتنے بھی جو اس کے اوپر لونز تھے سارے اس نے پے آف کر دیے, اور وہ سرے سے ہی نکل آیا سسٹم سے, ٹھیک ہے. لیکن اس سے اندازہ ہوا کہ کتنے لوگوں نے کریڈٹ کارڈز لیے ہوئے ہوتے ہیں, 24 کریڈٹ کارڈ اگر پاکستان کے لاہور میں رہنے والے ایک نوجوان نے لیے ہوئے ہیں تو امیجن کریں نا کہ جی کیا حال ہوگا اس وقت معاشرے کا, ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بس جی یہ پیمنٹس تو کرنی نہیں ہے, منیمم پیمنٹ جو ہے وہ کر کر کے جو ہے وہ جان چھڑاتے رہتے ہیں اور سود بڑھتا رہتا ہے. اب جی کون پے کرے گا, ہو کیئرز, رائٹ. لیکن اس کے بدلے جو ہے نا ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ انتہائی جو ہے وہ تنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ کلیکشن ڈپارٹمنٹ والے پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اتنے بھی وہ بیوقوف نہیں ہے کہ وہ آپ کو آسانی سے چھوڑ دیں. بہرحال یہ ایک برائی ہے, اور دوسری برائی یہ کہ پھر امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے, غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. آپ جا کر کے دیکھیں نا, یہ جتنے یہ بل گیٹس تو ایک نام ہے, لیکن یہ جتنے بھی ہیں ملینئرز ہیں, یہ ملینئرز جو ہیں وہ بلینئرز بنتے ہیں, اور بلینئرز جو ہیں وہ اب وہ ٹریلینئرز بن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی ٹریلین کے مارک کو جو ہے یہ لوگ کراس کر چکے ہیں, اور یہ تو مشہور لوگ ہیں جو کہ ہم جن کو جانتے ہیں نا بل گیٹس ٹائپ کے, یہ تو مشہور ہیں. ان کے علاوہ کتنے ایسے ہیں جو کہ غیر مشہور ہیں چائنا کے اندر, ٹھیک ہے, دوسرے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر, جن کی ویلتھ جو ہے وہ ٹریلین سے آگے تجاوز کر چکی ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرف دیکھیں تو کچھ تو بہت ہی غریب ہیں جن کے پاس جو ہے وہ کھانے کو بھی کچھ نہیں, اور باقی بھی جو ہمارے جیسے طبقہ ہے جو کہ اپنے آپ کو بڑا ویل ٹو ڈو سمجھتا ہے, ہماری بھی حالت یہ ہے کہ ہم بری طریقے سے سسٹم کے اندر جکڑے ہوئے, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو وقت دے سکیں, ٹھیک ہے. اگر آپ اولاد کو ذرا زیادہ وقت دینا شروع ہو جائے نا تو آپ کی جاب سلامت نہیں رہے گی, ٹھیک ہے نا. اگر آپ دین کو تھوڑا زیادہ وقت دینا شروع ہو جائیں تو آپ کی جاب متاثر ہونا شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. क्योंकि आपका सिस्टम इतना टाइट हुआ हुआ है, इतना रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आप जकड़े में कि आप फ्रीली कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये सारा का सारा निजाम जो बना है ना, दिस होल सिस्टम इज इंटरलिंक्ड, आपस में सारा का सारा कनेक्शन है। और इसके अंदर जो बिल्कुल बॉटम के ऊपर जो जिसके ऊपर ये बुनियाद खड़ी हुई भी है, ये बुनियाद जो है वो सूदी निजाम के ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है। अब वो निजाम इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि अब हमको ये नजर भी नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जो बुनियाद है, बुनियाद के ऊपर अगर आप एक स्काई स्क्रेपर खड़ी कर दें, ठीक है ना, एक 100 स्टोरी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दें, तो उस बिल्डिंग के ऊपर अगर आप जाएं, छत के ऊपर अगर आप चले जाएं, तो आपको बुनियाद नजर आएगी, हैं? अगर आप स्काई स्क्रेपर ना भी हो यार, 10 स्टोरी की कोई बिल्डिंग हो, ठीक है ना, तो 10 मंजिला बिल्डिंग के छत पे अगर आप खड़े हो, क्या आपको उस बिल्डिंग की बुनियाद नजर आएगी? नहीं नजर आएगी, ठीक है ना, आपको तो सिर्फ बिल्डिंग नजर आएगी, वो भी बिल्डिंग का ऊपर वाला हिस्सा। बिल्कुल यही मामला जो है ना, वो सूदी निजाम का भी है, इसकी बुनियाद में सूद है, ठीक है, लेकिन जिसका कोई ताल्लुक नहीं है इस सिस्टम की निटी ग्रिटीज को और इसकी जो डेप्थ है उसको समझने से, जिन लोगों का ताल्लुक नहीं होता ना, वो समझते हैं कि यार सूद तो हमें कहीं नजर ही नहीं आता कि सूद इसके रीजन है। इस दुनिया के अंदर जो जंगें हो रही हैं, दुनिया के अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही है, इसमें हमें तो कहीं सूद का दखल ही नजर नहीं आता, ठीक है, ये तो बस इस वजह से हो रहा है कि जी वो लोग काम नहीं करते, वो लोग जो है वो निकम्मे किस्म के लोग हैं, और ये जो है वो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े मेहनत करने वाले लोग हैं, इस वजह से ये इतने अमीर हो गए, ठीक है ना। तो हम जो है ना बहुत ही सुपरफिशियली इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन इसकी वजह ये होती है क्योंकि हम जो है हमारे अंदर इतनी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इतनी डेप्थ नहीं है कि हम बुनियादों को जाकर समझ सकें, हमें सिर्फ जाहिर नजर आता है, ठीक है ना, और जाहिर जो है वो भी जो है वो हमारे यानी हमारी जो निगाहों को जो है ना वो धोखे में डाला हुआ होता है शैतान ने, कि वो इवन जाहिर भी हम सही तरह नहीं समझ पा रहे होते कि हो क्या रहा है जाहिरी तौर पर, ठीक है ना। तो हम बस वही जो अपने इमेजिनरी हमारे कुछ नजरियात होते हैं, तस्वुरात होते हैं, मीडिया ने जो डेवलप किए होते हैं हमारे अंदर ज्यादातर, या एजुकेशन सिस्टम ने डेवलप किए होते हैं, हम उन्हीं की बेसिस पर दुनिया को तोड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इसकी बुनियादों को एड्रेस किया है कि जी तुम ये बुनियाद ही ना रखो सूद वाली, ठीक है, एक दफा जब तुमने बुनियाद डाल दी ना, अब उसके बाद तुम उसको नहीं चेंज कर सकते आसानी से, ठीक है, और फिर वही मामला होगा कि हम उस दौर में खड़े हैं कि जिसमें कोई भी इंसान सूद से नहीं बच सकता, चाहे कितना ही नेक परहेजगार तहज्जुद गुजार क्यों ना हो, सूद से नहीं बच सकते आप, ठीक है। तो फरमाया कि सूद का हराम होना कुरान की मुतअद्दद आयात और ज़खीरा अहादीस से मालूम होता है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक फरमाते हैं, अच्छा ये जो हमारे मौलाना तकी उस्मानी साहब हैं, दामत बरकातहुम, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में और बरकत अता फरमाए और उनकी और हिफाजत फरमाए, ठीक है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बचाया, ठीक है। तो ये जो है ना, लोग समझते हैं कि जी ये तो एक बेचारे ऐसे आलिम है, ये तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहते, है ना, ये तो ना तो ये फ़िरका वारियत के ऊपर बात करते हैं और ना जो है ये किसी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलते, है ना, तो इनके ऊपर कातलाना हमला क्यों, है ना जी, लोग इस तरह की बातें करते हैं, समझ राइट। लेकिन क्या हकीकत है? हकीकत यह है कि मौलाना तकी उस्मानी दामत बरकातहुम जो है ना, इनसे ज्यादा खतरनाक आदमी कोई नहीं है, इनसे ज्यादा खतरनाक आदमी कोई है नहीं। क्यों? जरा आप जरा अगर जवाब दें तो अच्छा नहीं होगा, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी है दुनिया के। क्यों जी? जी जवाब दें तो आपको छोड़ देंगे, आपका छोड़ देंगे। क्यों है जी ये सबसे खतरनाक आदमी? हजरत से माजरत के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन समझाना मकसूद है, ठीक है ना। और सिस्टम के खिलाफ हक की बात करते हैं, वो तो जमात वाले ज्यादा, तंजीम वाले और जमात वाले ज्यादा सिस्टम के खिलाफ बात नहीं करते। इंटरेस्ट बैंकिंग के खिलाफ फतवा दिया है, अगेंस्ट इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम जी। ये सबसे खतरनाक आदमी पता है क्यों है? ये इसी वजूहत तो यही है, आप वही बात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये इस सिस्टम की बुनियादों को खोदने वाले हैं, ठीक है ना, बुनियाद पर हमला करने वाले हैं ये, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना उर्दू जुबान में एक मुहावरा कहते हैं, पेट पर लात मारने वाले। जो पेट पर लात होती है ना, वो सबसे ज्यादा सख्त पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इस सूदी निजाम के पेट पर लात मारने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ना, इनसे ज्यादा खतरनाक आदमी कोई है नहीं उनके लिए, ठीक है। ठीक है, तो इस वजह से ये नहीं है कि जी कोई कोई नाउज बिल्ला कोई वो इनको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है इनको, ठीक है। तो इस वजह से हमारे तो अगर हमें अल्लाह ताला हिदायत दे ना, ठीक है, अगर हमें अल्लाह ताला हिदायत दे और दीन की कदर करने की तौफीक अता फरमा दे ना, ठीक है, तो मौलाना तकी उस्मानी के लिए जो सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करें ना, वो कहोटा से भी ज्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो सो कॉल्ड हमारे न्यूक्लियर वेपन्स है ना, तो उनको जितना हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी हुई है ना, उससे ज्यादा सिक्योरिटी मौलाना तकी उस्मानी साहब को हमें देनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए नहीं कि जिंदगी और मौत कोई वो हमारी सिक्योरिटी पर डिपेंड करती है, नहीं, वो तो अल्लाह के हाथ में है, ठीक है ना। अल्लाह ताला चाहेंगे तो ये अपने घर में अपने बेड के ऊपर लेटे हुए अल्लाह को प्यार हो जाएंगे, ठीक है ना। अल्लाह ताला चाहेंगे, और अल्लाह ताला जब बचाना चाहेंगे तो चारों तरफ गोलियों के बौछार हो रही होगी, इनको एक गोली भी नहीं लगेगी, ठीक है ना। इसलिए नहीं कि हम इनकी हिफाजत कर सकते हैं, इसलिए कि हम अल्लाह ताला को अपनी कदरदानी दिखा सकें कि अल्लाह हमें दीन की कदर है, हमें दीन वालों की कदर है, ठीक है। हम अपने फायदे की खातिर इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ठीक है ना। हुकूमत प्रोवाइड नहीं करती, अवाम प्रोवाइड कर, ठीक है ना। इसकी अहमियत को समझते हुए कि हमारा दीन जो निजाम प्रोवाइड करता है ना, दुनिया को एक अल्टरनेट निजाम प्रोवाइड करना कि दुनिया इस निजाम से हट करके भी चल सकती है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है इस वक्त? इस वक्त मौलाना तकी उस्मानी दानकातुम और उनके जो जो शागिर्द हैं, उनसे जो सोबत याफ्ता लोग हैं, ठीक है ना, चाहे वो दुनिया के किसी भी खत्ते में क्यों ना हो, वो दुनिया को एक अल्टरनेट निजाम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो अल्टरनेट निजाम इस दौर इस यानी इस दौर में इस वक्त कोई और नजर नहीं आता दुनिया के अंदर, ठीक है ना। ये तो भैया आप उन्हीं से पूछेंगे कि आपने करवाया था, ठीक है। तने बस ये 2-3 लाइनें पढ़ लेते हैं। और फरमाया कि सूद का हराम होना कुरान की मुतअद्दिद आयात और ज़खीरा हदीस से मालूम होता है। इमाम कुतुबी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तक फरमाते हैं कि सूद तमाम शरीयतों में हराम रहा है। यहूद को भी मना किया गया था कि वाखुज़हुम वाखदहुमुर रिबा वक़द नहू अनहू वाखदहुमुर रिबा, यानी वो सूद लेते थे हालांकि तौरात में अभी ये इबारत मौजूद है कि अगर तो मेरे लोगों में से किसी मोहताज अगर तू मेरे लोगों में से किसी मोहताज को कर्ज दे तो इससे कर्ज ख्वाह की तरह सलूक ना करना और ना उससे सूद देना, यानी मौजूदा तौरात में भी मौजूद है जो कि बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी है, और मौजूदा इंजील में भी, यानी जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें मौजूद है और जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें भी मौजूद है, जिसको इंजील कहते हैं हमारे ट्रेडिशन में, कि सूद की मुदम्मत मौजूद है और बगैर सूद के कर्ज देने की तरगीब दी गई है, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको लानत से महफूज रखे और सबकी जाहिरी बातनी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए।